وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
متنازع کشمیر میں کنٹرول لائن پر فائرنگ، ایک ہلاک، 4 زخمی۔ میں ہوں پاکستانی، کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغول، تفصیلات تھوڑی دیر بعد سنیے۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے 2 سال مکمل، ہمارے بچوں کی قربانی ملک میں امن کی وجہ بنی۔ حملے میں مارے جانے والے بچے کی والد کی وی او اے سے گفتگو۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ طور پر تشکیل دیے گئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، سول سوسائٹی کے نمائندوں کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب کے ضلع چکوال کے علاقے میال میں احمدیہ جماعت کی عبادت گاہ پر پیر کے روز ہونے والے مشتعل ہجوم کے حملے کے بعد سے اب تک وہاں دفعہ 144 نافذ ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
پاکستان میں مردم شماری آئندہ سال مارچ میں کروانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی منظرنامے سے، شام کے شہر حلب سے شہریوں کا انخلا رک گیا ہے، جس کے بعد اب بھی ہزاروں افراد شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تاہم روس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انخلا مکمل ہو گیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ روس یا کسی بھی دوسری غیر ملکی حکومت کے خلاف کارروائی کرے گا جنہوں نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی۔ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جان ارنسٹ پر کڑی تنقید کی ہے، اور اسی دوران انہوں نے اسرائیل کے لیے وکیل ڈیوڈ فریڈمین کو بطور سفیر نامزد کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی کنٹرول کے کشمیر کے نکیال سیکٹر میں بھارت اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں ایک شہری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے اس واقعے پر احتجاج کیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی طرف سے فائر کیا گیا ایک گولہ بچوں کو سکول لے جانے والی ایک گاڑی پر لگنے سے اس کا ڈرائیور موقع پر ہلاک اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے نکیال سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک شہری ہلاک اور 4 بچے زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی فوج کی ان چوکیوں کو نشانہ بنایا جن سے فائرنگ کی گئی تھی۔ فائرنگ کے اس تازہ واقعے کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سکول کی گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنانے پر شدید احتجاج کیا گیا، اور بلا اشتعال فائرنگ اور دانستہ طور پر سکول کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی سختی سے مذمت کی گئی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ستمبر کے وسط سے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس میں اب تک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 39 عام شہری اور درجنوں فوجی مارے جا چکے ہیں اور 100 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ متعارف افواج کے درمیان جھڑپوں کے باعث پاکستانی کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب آباد ہزاروں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کرنا پڑی ہے۔ تاہم جمعے کے روز ہونے والی فائرنگ کا واقعہ 3 ہفتوں کے بعد پیش آیا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کی دوسری برسی کے موقع پر والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کی قربانی نے قوم کے اندر دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ بیدار کیا۔ وائس آف امریکہ نے اس سانحے کے بارے میں، جس میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، کچھ والدین سے بات کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کی بدترین حملے میں ہلاک ہونے والے طالب علموں اور اساتذہ کی دوسری برسی کے موقع پر جمعے کو پشاور میں تمام تعلیمی ادارے بند رہے. اس موقع پر شہر کی فضا سوگوار رہی. اس سلسلے میں ایک مرکزی تقریب پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں منعقد ہوئی, جبکہ تعلیم کے حق میں ایک دھرنا پشاور پریس کلب کے باہر دیا گیا, جس میں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہر بچے کو مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے قانون سازی کی جائے, جبکہ ملک کے دفاعی بجٹ میں سے 1% تعلیم کے لیے وقف کر دیا جائے. پشاور اسکول حملے میں ہلاک ہونے والے ایک طالب علم کے والد توفیل خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اپنے بیٹے کے بچھڑ جانے کا غم تو ہرا ہے, لیکن ان کے بقول اس حملے کے بعد جس طرح دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی گئی, اس سے آنے والے نسلوں کو امن نصیب ہوگا.
بہت تلخ دور ہے جو کہ گزر رہا ہے, لیکن اطمینان اس بات پر ہو رہا ہے کہ آج اگر آپ پشاور کی سڑکوں پر گہمی دے رہے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ پشاور صدر چلے جاتے ہیں, شہر کے چلے جاتے ہیں اور ملک کے اندر چلے جاتے ہیں, تو اس دکھ اور درد اور غم کے باوجود ایک اطمینان ہوتا ہے کہ آج اگر یہ امن آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے بچوں کی خون کی قربانی کی وجہ سے آیا ہوا ہے.
تو پھر خٹک کا کہنا تھا کہ پشاور اسکول پر حملے کے بعد ملک میں دہشت گردی کے خلاف ایک نئی سوچ نے جنم لیا.
میں تو اس بات کو اس نظریے سے یا اس سوچ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ اطمینان کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بچے ایک ایسی قربانی مطلب اس سے اللہ تعالیٰ لے لے جس کی وجہ سے انسانیت کو امن اور سکون حاصل ہو سکتا ہے, تو یہ میرے لیے بحثیت والد ایک انتہائی خوشی اور اطمینان کی بات ہے. جی,
دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد حکومت نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل مرتب کیا. تاہم زیادہ تر سیاسی جماعتیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں سے وابستہ افراد اور سیاسی تجزیہ کار انسداد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے. سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے ایک سرگرم کارکن افراسیاب خٹک کا کہنا ہے کہ جب تک قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں. حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرایا گیا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی سول سوسائٹی کے کارکن 2 سال پہلے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر پوری توانائی اور جذبے کے ساتھ عمل کرے. اسی برسی کے موقع پر پاکستانی فوج کے نئے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے 2 سال مکمل ہونے پر جمعے کو جہاں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے بچوں کے والدین اور خاندان سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا, وہیں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ بھی دہرایا گیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. وفاقی دارالحکومت میں بھی سول سوسائٹی کے نمائندے اکٹھے ہوئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اتفاق رائے سے طے پانے والے قومی لائحہ عمل کی ہر شق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. مظاہرے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ امن ملک میں بسنے والوں کی اولین ترجیح ہے, اس لیے حکومت بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائے. انسانی حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری کا کہنا ہے کہ اب بھی ملک میں وقفے وقفے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کے بقول شدت پسندی سے چھٹکارے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو یکجا ہونا ہوگا.
اس سے پہلے کہ کوئی اور اس طرح کی اور مزید ٹریجڈیز میں پوری قوم کو آپ ایک طرح سے ہمیں پھر ماتم کرنے پہ مجبور کریں, تو آج کے دن ہماری سولیڈیریٹی یکجہتی ان خاندانوں کے ساتھ بھی ہے, ان ماؤں ان باپوں کے ساتھ ہے جن کے بچے ان کی زندگیوں سے چلے گئے, اور اس دن کے حوالے سے ہمارا ایک سول سوسائٹی ہیومن رائٹ ایکٹیویز ہونے کے حوالے سے بھی یہ ایک ہے کہ ہم اپنی یہ جو جدوجہد ہے یہ آواز جو ہے اٹھاتے رہیں گے اور ہم اپنی ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔
اس مظاہرے میں شریک گل زہرا رضوی کہتی ہیں کہ ان کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ پشاور میں اسکول پر حملے کو قوم نہیں بھولی ہے۔
مقصد بھی یہی ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج دوسری برسی ہے 16 دسمبر 2014 میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا پلان ہے کہ اگر اس کو محض دوبارہ کاغذوں میں اور ردی کی بوریوں میں دفن نہ کر دیا جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تو پاکستان بہت آرام سے دہشت گردی کے بھوت سے نجات پا سکتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان 20 یا 22 پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
رواں سال کوئٹہ کے سول اسپتال میں جمع وکلا پر دہشت گرد حملے کے حقائق جاننے کے لیے سپریم کورٹ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں انسداد دہشت گردی کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے دہشت گردی میں ملوث تنظیموں پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے جو زخم لگایا وہ بہت گہرا ہے۔
ایز آرمی چیف اور ایز آپ کا ایک نمائندہ، میرا عزم ہے اور پاکستان فوج کا بھی عزم ہے کہ ہم اس وقت تک جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے، جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے، پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنے ایک تحریری بیان میں کہا کہ مستقبل کی نسلوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دریاسنا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 13 مزید دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سزائے موت پانے والوں میں میریٹ ہوٹل اسلام آباد، چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی اور راولپنڈی کی پریڈ لین کی مسجد پر حملہ کرنے والے عسکریت پسند شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شام کے شہر حلب سے شہریوں کا انخلاء رک گیا ہے، جس کے بعد اب بھی ہزاروں افراد شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جمعے کے روز لوگوں کو لے جانے والے کارواں کے نزدیک دھماکے سنائی دیے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق باغیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انخلاء مکمل ہو گیا ہے اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے عورتوں اور بچوں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے مشیر جان ایگلینڈ کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر تباہی اور جانی نقصان کو بچانے کے لیے پوری کوششیں نہیں کی گئیں اور پورا انخلاء مکمل نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا
700,000 people in 15 besieged areas beyond East Aleppo.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 لاکھ سے زیادہ افراد مشرقی حلب اور اس سے آگے کے 15 علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ عدم تحفظ اور عدم موجودگی کا شکار ہیں۔ وہاں موجود تمام فریق بین الاقوامی امدادی کارکنوں کی وہاں تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ قبل ازیں روس کے صدر نے کہا ہے کہ شام سے متعلق امن مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے کے بارے میں ان کا ملک ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ جاپان کے دورے کے دوران جمعے کو گفتگو کرتے ہوئے ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شامی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان بات شروع کرنے کی تجویز دی ہے، جو ممکنہ طور پر قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو سکتی ہے۔ روسی صدر کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مزید عام شہری تباہ حال شہر حلب سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ روسی اور ترکی کی ثالثی میں طے پانے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کے بعد جمعرات کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر سے چلے گئے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے جمعے کو ہونے والے متوقع ہنگامی اجلاس میں حلب کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس فرانس کے مطالبے پر بلایا جا رہا ہے۔ فرانس چاہتا ہے کہ شہریوں کا انخلاء بین الاقوامی مبصرین کی نگرانی میں ہو، جو شہر میں کئی سال سے جاری رہنے والی لڑائی کے بعد عمل میں آ رہا ہے۔ فرانسیسی سفارتکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اجلاس انسانی امداد کے لیے فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل رسائی اور عام شہریوں کی مناسب انداز میں انخلاء کو یقینی بنانے کے معاملے کو حل کرے گا۔ عارضی جنگ بندی کے پہلے طے پانے والے سمجھوتے فوری طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے شہریوں کی انخلاء کی کوششیں رک گئیں۔ جمعرات کو ایمبولنس اور سبز بسوں کے قافلے اس تباہ حال شہر سے باہر نکلے جو شام کی خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے عرب اور مسلمان دنیا کے لیے تاریخی اور ثقافتی طور پر نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ان افراد کو لے کر بسوں کے یہ قافلے حلب کے مشرقی علاقے سے شامی حکومت کے زیر کنٹرول علاقے سے ہوتے ہوئے باغیوں کے زیر کنٹرول ایک علاقے میں چلے گئے۔ شہر سے نکالے جانے والے بعض عام شہریوں نے اپنے جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کی لاشیں ان منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جو کسی وقت ان کے گھر، سکول اور دکانیں تھیں۔ شامی باغیوں اور سرکاری فورسز نے 3 دن کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا تاکہ عام شہری یہاں سے نکل جائیں۔ اس سے قبل ہونے والے ایسے سمجھوتوں کے فوری طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے انخلا کی کوششیں رک گئیں۔ روسی فوج کی حمایت سے شامی فورسز کی شہر کے اندر پیش قدمی کے بعد مشرقی حلب کا ایک محدود سا علاقہ باغیوں کے قبضے میں رہ گیا ہے۔ صدر بشار الاسد نے حلب کے آزاد ہونے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اسد کے سرکاری ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ ہر شامی شہری لکھ رہا ہے۔ تاریخ لکھنے کا عمل آج شروع نہیں ہوا ہے، یہ 6 سال پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب جنگ اور بحران شام میں شروع ہوا تھا۔ دوسری طرف جمعرات کو واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کام جاری رکھے گا اور اس معاملے کے ایک حل کے لیے اور پورے شام میں امدادی اداروں کی مکمل رسائی کی اجازت کے لیے شام کے تمام فریقوں پر زور دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب شام کی حکومت اور روس فوج کے پاس امن کے لیے ایک فیصلہ کرنے کا موقع ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اہم فیصلہ ہوگا۔ کیری نے کہا کہ عام شہریوں کے خلاف بلا امتیاز وحشیانہ کاروائیوں کا قطعی کوئی جواز نہیں ہے جو حکومت اور اس کے روسی اور ایرانی اتحادیوں کی طرف سے گزشتہ چند ہفتوں اور بلا شبہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران جاری رکھی گئیں۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ روس یا کسی بھی دوسری غیر ملکی حکومت کے خلاف کارروائی کرے گا جنہوں نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی۔ امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر اوباما نے کہا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بیرونی حکومت ہمارے انتخابات کی سالمیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی تو ہمیں کارروائی کرنی ہوگی اور ہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا،
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بیرونی حکومت ہمارے انتخابات کی شفافیت اور درستی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ کریں گے، اور اس کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہم اپنی پسند کے مطابق کریں گے۔ اس میں سے کچھ ظاہر ہو سکتی ہے اور منظر عام پر آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں سامنے نہ آئیں، لیکن مسٹر پیوٹن اس بارے میں میرے احساسات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کیونکہ میں اس سلسلے میں ان سے براہ راست بات کر چکا ہوں۔ امریکہ کا خفیہ ادارہ سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ روسی ہیکروں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے کمپیوٹروں تک رسائی حاصل کی تاکہ ہلری کلنٹن کی مہم سے متعلقہ ممکنہ پریشان کن ای میلز کو عام کیا جائے، جس کا بظاہر مقصد گزشتہ ماہ کے انتخابات میں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ملوث ہونے یا ان کی براہ راست علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ماسکو نے اس الزام کو مضحکہ خیز حماقت قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن ان کے اپنے الفاظ میں بھارت ایسا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن اور معاشی ترقی کا انحصار ایک مستحکم اور پرامن افغانستان میں پنہا ہے۔ جمعرات کے روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی صحافیوں سے ایک ملاقات کے دوران پاکستانی وزیر اعظم کے خاص مشیر طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے بہتر تعلقات ہوں، لیکن بقول ان کے بھارت ایسا نہیں چاہتا۔
उनका कहना था कि सार्क कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भारत ने नुकसान पहुंचाया और ऐसा इसने सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं किया बल्कि दीगर मुमालिक के साथ भी किया है, क्योंकि बकौल उनके भारत इलाकाई तआवुन पर नहीं बल्कि इलाके में बालादस्ती पर यकीन रखता है। तारिक फातमी का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के कयाम का ख्वाहां है और चाहता है कि वहां से दहशतगर्दी का खात्मा हो, क्योंकि पाकिस्तान में अमन के कयाम और माशी तरक्की एक मुस्तहकम और पुरमन अफगानिस्तान में पिन्हा हैं।
सेंट्रल एशिया से तवानाई लाने के लिए, वह तुर्कमेनिस्तान से गैस लाने के लिए, ताजिकिस्तान से इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, हमारी खुद ट्रेड को सेंट्रल एशिया भेजने के लिए और सेंट्रल एशिया के रास्ते से हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भेज के यूरोप में की मार्केट्स में जाएंगे, वो कैसे मुमकिन होगा और कब मुमकिन होगा? उस वक्त मुमकिन होगा जब अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी हो।
पाकिस्तानी सहाफियों से बात करते हुए तारिक फातमी का कहना था कि अमरीका में उनका 10 रोजा दौरा कामयाब रहा। दौरे की मुबैना नाकामी के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी अमरीका में मुलाकातें तय नहीं थीं, इसलिए उनकी मुलाकात नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतकाल इक्तदार से मुतालिक टीम के अरकान से नहीं हो सकी। इसकी वजह बयान करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं था, चूंकि अगर वो हमें वक्त देते तो फिर दूसरे लोग भी वक्त मांगते जो ट्रंप टीम के लिए मुश्किल होता। ये मालूम करने पर कि आया उनके लिए दौरे का ये मुनासिब वक्त था, उन्होंने कहा कि यही मुनासिब वक्त था, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो आने वाले वक्त में पॉलिसियों की तश्कील में खासे बाअसर होंगे और ऐसे अफराद ज्यादातर थिंक टैंकों से लिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकात आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सरबरा सेनेटर मकेन और सेनेट की अमूर खारजा से मुतालिक कमेटी के सरबरा सेनेटर बॉब कॉर्कर से हुई, जिनके सामने उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी मौकिफ को पेश किया और बताया कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए किस कदर जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया है। कबल अजीम वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बात करते हुए मुशीर खसूसी का कहना था कि पाकिस्तान डॉक्टर शकील आफरीदी के मामले को हल करने और आगे बढ़ने की राहें तलाश करने पर तैयार है।
पाकिस्तान वुड बी विलिंग टू लुक एट व्हाट how we could move forward in a resolution of this problem. It is simply a question of a person who is a Pakistani national.
मुशीर खसूसी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डॉक्टर आफरीदी पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने और पाकिस्तानी इलाके में जराइम का इर्तकाब करने का इल्जाम है। बकौल उनके डॉक्टर आफरीदी ने पाकिस्तान में सेहत आमा से मुतालिक प्रोग्रामों और वैक्सीन प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया है और आलमी इदारा सेहत उनकी सरगर्मियों पर सख्त परेशान था, चूंकि इससे वैक्सीन प्रोग्राम को सख्त धचका पहुंचा। तारिक फातमी ने कहा कि डॉक्टर शकील से पाकिस्तान की कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ये मामला अदालतों के सामने है। इस सवाल पर कि क्या सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद हैं कि वो किसी मुजरिम की सजा मुआफ कर सके और क्या आपके नजदीक पाकिस्तानी सदर ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, इस पर उन्होंने बताया कि ये सब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब अदालती कार्रवाई इख्तिताम को पहुंचेगी और ये सजा मुआफ करने का इख्तियार अमरीकी सदर के पास भी मौजूद है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं और अक्सर सरबराहों के पास ऐसे इख्तियारात मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले अदालत अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगी और फिर अदालत ही ये फैसला करेगी कि आया इस मामले को सदर के सामने भेजा जा सकता है कि वो अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल करें। इस सवाल पर कि अमरीकियों से मुलाकात के दौरान इन्हें किस किस्म का रद्द अमल मिला, जिस पर उनका कहना था कि इस पर बात करना कबल अज वक्त होगा, उन्होंने कहा कि ये भी कबल अज वक्त होगा कि आने वाली इंतजामिया सदर ओबामा के दौर में मुतारिफ कराई गई एफ पाक पॉलिसी में कोई तब्दीली लाएगी। पाकिस्तानी सहाफियों से एक मुलाकात के दौरान पूछे गए एक सवाल पर मुशीर खसूसी का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए चलाई जाने वाली मुहिम में इस बात का तायुन पाकिस्तान करेगा कि कब, कहां और किस दहशतगर्द ग्रुप को पहले निशाना बनाना है।
आपका इंटरेस्ट क्या, सक्सेस ऑफ द कैंपेन है, ये टैक्टिक्स ऑफ द कैंपेन है कि हम किस शहर में किस वक्त गए, किस इलाके में कब गए, किस टेररिस्ट ग्रुप को पहले फोकस किया, ये डिटेल तो हम पर छोड़ दीजिए ना। और उसी तरह से अमेरिका को नहीं बताना चाहिए हमें, मगर वो ग्रेट पावर बताएगा।
तारिक फातमी ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे मजीद दौरे किए जाएंगे ताकि पाकिस्तानी मौकिफ को बाअसर अंदाज में पेश किया जा सके। انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. پبلک اسکول پشاور کے بچوں کو ہم سے جدا ہوئے 2 برس بیت گئے، لیکن دل آج بھی اتنے ہی بوجھل اور شکستہ ہیں جتنے 2 برس قبل تھے. ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں معروف شہرا نے اس المیے پر اپنے دکھ اور رنج کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کیا. معروف شاعر احفاظ الرحمان کی اس انہے کے لیے لکھی گئی نظم سنا رہی ہیں مہناز رحمان.
ابھی یہیں تھی وہ خوشبو جو ان کے نرم ہاتھوں کی چمن میں رقص کرتی تھی، کہاں ہے اب، کہاں ہے؟ ابھی یہیں تھی وہ گلکاریاں جو ماں کے سینے سے لپٹ کر رقص کرتی تھیں، کہاں ہیں اب، کہاں ہیں؟ ابھی یہیں تھی وہ آنکھیں جو ننی ننی خوشیوں کی لگن میں جگمگاتی تھیں، کہاں ہیں اب، کہاں ہیں؟ ابھی یہیں تھا ان ہونٹوں پہ جاگتا کندن، کہاں ہے اب، کہاں ہے؟ کہاں ہے رس سے بھری میٹھی زبان کا جادو؟ کہاں ہے کل کی جوانی کا خوب رو سپنا؟ لہو میں غرق ہوئے زندگی کے سب اسباب، دریدہ دل جو ارماں تھے سارے آنکھ ہوئے، کریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے؟ سراغ سامنے ہے، دستے ستم سامنے ہے، جو عدل چاہتے ہو گرز و تبر سامنے ہے. ہوا کے ڈین سنتے ہو؟ وہ کیا کہتی ہے سنتے ہو؟ کب اٹھیں گے خفتگان خاک آخر، کب اٹھیں گے خفتگان ارض پاکستان آخر، کب اٹھیں گے ناب کاران زمین کب نیند سے بیدار ہوں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب وہ خوف کی زنجیر سے آزاد ہوں گے؟ سنگ بستہ گرفتہ مصلحت کی دھن سے آزاد ہوں گے؟ مردمان نیم کشتہ کب اٹھیں گے غفلتوں کی بے کسی کی پستیوں سے؟ کب اٹھیں گے؟ میں آنے والا کل ہوں، وہ مجھے کیوں آج مارے گا؟ یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا. تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں، بتایا ہوں دشمن کو اور شاعرہ فاطمہ حسن نے اس المیے پر ایک نوحہ لکھا ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی آواز میں.
اس دکھ میں میں نے ایک نوحہ لکھا کیونکہ مجھے ہر بچہ اپنا بچہ نظر آ رہا تھا. میرے دل سے میں کئی رات سو نہیں سکی، میرے دل سے ایک ہوک اٹھتی تھی اور میں بیٹھ کے لکھنے لگتی تھی. کیونکہ ہم لکھنے والے آنسوؤں میں نہیں روتے، ہم لفظوں میں روتے ہیں، ہمارے لفظ ہمارے آنسو ہوتے ہیں اور یہ آنسو ہمارے دل سے نکل کر آنکھوں تک آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں رگوں میں تیرتے ہوئے ہمارے قلم سے کاغذ پر بکھرتے ہیں. تو وہ نوحہ میں پیش کر رہی ہوں. ان بچوں میں ہر ایک بچہ میرا بچہ ہے، ان بچوں میں ہر ایک بچہ میرا بچہ ہے، جس کو میں نے کوکھ میں رکھا جاگ کے پالا ہے. ان کے چہرے دیکھ کے آنکھیں خون رلاتی ہیں، ان کے چہرے دیکھ کے آنکھیں خون رلاتی ہیں، کیسے زندہ پھول تھے جن کو لاش میں بدلا ہے. خون آلودہ بستے جوتے بکھرے چار طرف، دیکھ رہی ہوں ایک ایک میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیسے ان پر صبر کروں میں، ماتم کیسے روکوں، ان کے تن کا خون تو میرے دل میں رستا ہے. گھر گھر ایک مجلس بپا معصوم شہیدوں کی، گھر گھر ایک مجلس بپا معصوم شہیدوں کی. میرا کب ہے یہ تو ہر ایک ماں کا نوحہ ہے، میرا کب ہے یہ تو ہر ایک ماں کا نوحہ ہے. کیسی بلائیں اتری ہیں یہ کیسے وحشی ہیں، ملک ہمارا آصفوں کا جنگل لگتا ہے. کیسی بلائیں اتری ہیں یہ کیسے وحشی ہیں، ملک ہمارا آسیبوں کا جنگل لگتا ہے, قلم کو روکو دیکھو کہیں یہ ہاتھ سے نہ گر جائے, قلم کو روکو دیکھو کہیں یہ ہاتھ سے نہ گر جائے. فاطمہ اب تو ضبط کا بند بھی ٹوٹنے والا ہے, ان بچوں میں ہر ایک بچہ میرا بچہ ہے, جس کو میں نے کوکھ میں رکھا جاگ کے پالا ہے, جس کو میں نے کوکھ میں رکھا جاگ کے پالا ہے, جس کو میں نے کوکھ میں رکھا جاگ کے پالا. بتایا دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں, میں سی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے, بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 9:30 بج رہی ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کی کئی مذہبی جماعتوں کی جانب سے جمعے کو یوم احتجاج کے طور پر منانے کے اعلان کے بعد پنجاب انتظامیہ نے ضلع چکوال میں دفعہ 144 کا نفاذ کر کے جلسے جلوسوں اور اشتعال انگیز تقریروں پر پابندی لگا دی ہے. چکوال کے ایک قصبے میں پیر کے روز احمدیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہجوم کے حملے کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
ضلع چکوال کے علاقے دلمیال میں جہاں پیر کے روز احمدیہ جماعت کی عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم چڑھ دوڑا تھا, اس واقعے کے پس منظر میں جمعے کے روز مقامی لوگوں نے جو احتجاج کا پروگرام بنایا تھا, ضلع انتظامیہ نے وہاں دفعہ 144 کے نفاذ کے سبب وہ احتجاج ہونے نہیں دیا. تاہم علاقے میں کشیدگی بہرحال موجود ہے. ضلع انتظامیہ نے جو حکم جاری کیا ہے اس کے تحت نفرت انگیز تقریر کرنے, مشتعل کرنے والے نعرے لگانے, دیواروں پر نفرت والے ایسے بیانات لکھنے پر جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھے پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی نمائش کی بھی اجازت نہیں ہوگی. حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت اگر کوئی جلسہ جلوس کیا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا. مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس پس منظر میں جلسہ جلوس کے بجائے ضلع کی تمام مساجد میں قراردادیں منظور کی ہیں. احمدیہ جماعت کے لوگوں کی وہاں کیا صورتحال ہے اس بارے میں اس جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
دلمیال میں وہاں حالات ٹینس ہیں, وہاں پہ پیراملٹری فورسز اور پولیس کی خاصی نفری وہاں پہ تعینات ہے, اور وہ ہر چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارا وہاں پہ چونکہ ایک دوست کی وہاں وفات ہو گئی تھی دارالذکر کے اندر اسی واقعے کے دوران, جن کو میڈیکل ایڈ نہیں مل سکی, تو ان کا جنازہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں ہو پایا اسی صورتحال کی وجہ سے, تو وہ لے کے جنازہ ان کا پھر تدفین ادھر کروائی گئی ربوہ میں. تو اس کے بعد سے ابھی کچھ لوگ وہاں ہیں, کچھ نہیں ہیں, اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, ہمارے بھی دو بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں, اور دوسری سائیڈ سے بھی کچھ لوگ گرفتار ہیں.
پیر کو ہونے والے اس واقعے کے بعد سے احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے کافی لوگ اس علاقے سے وقتی طور پر کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں. اس واقعے میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں ان میں سے 29 مشتبہ افراد کو راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا, اور عدالت نے ان کو عدالتی ریمانڈ پر 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے. اگلی پیشی 29 دسمبر کو رکھی گئی ہے. پولیس, رینجرز اور فوجی جوان بقیہ مشتبہ افراد کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہے ہیں. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کی وفاقی حکومت اور تمام صوبے ملک کی چھٹی مردم شماری آئندہ سال 15 مارچ سے شروع کرانے پر متفق ہو گئے ہیں. یہ فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں مشترکہ کونسل کے ایک اجلاس میں کیا گیا. اس سے قبل سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ عدالت کو مردم شماری کرانے کے بارے میں تحریری یقین دہانی فراہم کرے. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان حکومت نے کہا ہے کہ آئندہ سال مارچ کے وسط سے ملک میں مردم شماری کروائی جائے گی. اس بات کا باضابطہ فیصلہ جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا گیا. اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مردم شماری اور خانہ شماری کا عمل ایک ساتھ شروع کیا جائے گا اور اس کو دو مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کی کونسل کے اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مردم شماری کا عمل صوبائی حکومتوں کے مربوط تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ مردم شماری وقت کی عین ضرورت ہے
اور جو سینسس کی اناؤنسمنٹ ہے میرے خیال میں بہت ہی خوش آئین ہے، کیونکہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ لوگ کتنے ہیں، پھر جو ریسورس پلاننگ ہے جتنی اس کے اوپر جو فائنینشل ہیومن ریسورس تمام چیزیں جو ہیں، جو بجٹ ہوتی ہیں، جو ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کا تعین کیا جا سکتا ہے پالیسی کے اندر۔
پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم پیل ڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب نے کہا کہ مردم شماری صوبوں کو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ضروری ہے۔
ہمارے جو فائنینشل ریسورسز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں ہوتی ہے، اس کا بھی بڑا حصہ آبادی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آبادی کسی صوبے کی بڑھ جائے گی نئے سینسس میں، تو پھر جو ریسورسز ہیں وہ بھی اسی حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ ایک تو اس کی یہ امپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔
انہوں نے کہا کہ مردم شماری قومی اسمبلی میں صوبوں کی نمائندگی کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہوگی۔
نیشنل اسمبلی کے اندر صوبوں کی ریپرزینٹیشن ہے کہ کتنے ممبرز کس صوبے کے ہوں گے، وہ اس وقت جو ریپرزینٹیشن ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ ہے، تو جس صوبے کی جتنی پرسنٹیج پاپولیشن میں ہوتی ہے اتنی پرسنٹیج ان کی سیٹس میں ہوتی ہے، تو کسی صوبے کی سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اور کسی صوبے کی سیٹیں کم بھی ہو سکتی ہیں اس بنیاد پہ کہ اس کی آبادی کیا ہے۔
پاکستان کے آئین کی روح سے ملک میں ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کروانا ضروری ہے، تاہم ملک میں آخری مردم شماری 18 سال قبل ہوئی تھی۔ 1998 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 13,80,00,000 کے قریب تھی، تاہم رواں سال جاری ہونے والے ملک کے اقتصادی سروے میں پاکستان کی موجودہ آبادی 19,50,00,000 کے قریب بتائی گئی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ پر کڑی تنقید کی ہے۔ جوش ارنسٹ ڈونلڈ ٹرمپ پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے غلط موقف اختیار کیے ہیں۔ اپنے شکر گزاری دورے کے دوران جمعرات کے روز ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں یہ شخص اپنے صدر باراک اوباما سے کچھ پوچھتا بھی ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک اچھے پریس سیکرٹری کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پیغام درست انداز میں آگے پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کا پریس سیکرٹری اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کے پیغام کو درست طریقے سے آگے نہیں پہنچا پائے گا۔ آئندہ چند دنوں میں ٹرمپ اپنے پریس سیکرٹری کا اعلان کریں گے۔ اور جمعے کے روز ہی انہوں نے اسرائیل کے لیے وکیل ڈیوڈ فرائیڈ مین کو نامزد کیا ہے، جو کہ ایک متنازع شخصیت ہیں۔ اس عہدے کے لیے مسٹر ٹرمپ کا انتخاب دیوالیہ کے مقدمات لڑنے والے وکیل ہیں۔ فرائیڈ مین اس خطے کے بارے میں امریکی پالیسی کے بنیادی اصول، یعنی دو ریاستی حل جس میں اسرائیل اور فلسطین کی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں، کی مخالفت کر چکے ہیں۔ فرائیڈ مین نے خطے کے لیے امریکہ کی اہم پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا،
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ول نیور پریشر اسرائیل انٹو ا ٹو سٹیٹ سولوشن۔
ٹرمپ انتظامیہ کبھی بھی اسرائیل پر دو ریاستی حل کے لیے یا کسی بھی ایسے حل کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گی جو کہ اسرائیل کے عوام کی امنگوں کے خلاف ہو۔ اپنے ایک بیان میں جس میں انہوں نے اپنی نامزدگی کی تصدیق کی، فرائیڈ مین نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ابدی اور دائمی صدر مقام یروشلم میں امریکی سفارت خانے میں اپنے عہدے پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ وہ امریکہ میں رہنے والے اعتدال پسند یہودیوں کا موازنہ ان یہودیوں سے کر چکے ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کی مدد کی تھی۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ تل ابیب میں قائم ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یروشلم ان کا صدر مقام ہے۔ یہ چیز ایک عرصے سے امن مذاکرات کا حصہ رہی ہے۔ فرائیڈ مین اس وقت انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے مشیر تھے جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس پر بین الاقوامی سطح پر یقینی طور پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے، خصوصاً عرب دنیا کی جانب سے۔ یروشلم کے میئر نیئر براکات نے اس ہفتے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ انہوں نے سفارت خانے کی منتقلی کے بارے میں ٹرمپ کے عملے سے بات کی تھی۔ برکات کا کہنا ہے کہ اس گفتگو سے انہیں یہ تاثر ملا کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور یورپی یونین کی طرف سے روس پر عائد تعزیرات میں توسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ یورپی یونین کے رہنماؤں کے اس اجلاس کے دوران کیا گیا جو جمعرات کو برسلز میں ہوا۔ روس کے خلاف عائد پابندیوں میں توسیع کا فیصلہ کوئی حیران کن امر نہیں ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکیل نے فرانس کے صدر فرانسوا اولان نے رواں ہفتے کہا کہ وہ روس کی طرف سے یوکرین سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کرنے پر پابندیوں میں توسیع کی حمایت کریں گے۔ اس فیصلے کا باضابطہ اعلان متوقع طور پر آئندہ چند روز کے دوران کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کو سزا دینے کے لیے اقدامات میں مناسب پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے نو منتخب صدر ٹرمپ کے وہ بیانات ہیں جن میں انہوں نے تنازعات کے حل اور انسداد دہشت گردی کے لیے مل کر کام کرنے کی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے روس کی خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم یورپی رہنماؤں نے جمعرات کو روس کی مدد سے شامی فورسز کی حلب شہر میں کی جانے والی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور انہوں نے تشدد کے ان واقعات کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جس میں فرانس کے صدر اولان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں روس کے ساتھ مسلسل بات کر رہا ہوں اور روس وہ وعدے کرتا ہے جنہیں یہ ایفا نہیں کر پاتا۔ ہمارے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اہم جنگ بندی کی طرف جائیں۔ ڈاکٹر یوگے کاسٹیلا کہتے ہیں کہ امدادی کارکنوں کی علاقے میں وسیع تر رسائی کی وجہ سے بورنو ریاست میں انسانی بحران کی وسعت کا اندازہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بورنو میں 30 لاکھ سے زائد افراد کو خوراک کے درمیانے درجے کی شدت سے انتہائی درجے تک کی قلت کا سامنا تھا۔ کاسٹیلا عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ سپورٹ کے اعلی اہلکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کئی برسوں سے بحران جاری ہے۔ وہاں متعدد سروے صرف جولائی اور اگست میں ہی ممکن تھے کیونکہ اس وقت رسائی زیادہ تھی اور ہم اموات اور غذائی قلت کی سطح کا بڑی حد تک تعین کر پائے تھے۔ اس دوران ہم نے جو اعداد و شمار جمع کیے وہ اپنی شدت اور زیادتی کی وجہ سے انتہائی منفرد تھے۔ ایک اندازے کے مطابق بورنو میں 30 لاکھ سے زائد افراد کو خوراک کی درمیانے درجے کی شدت سے انتہائی درجے تک کی قلت کا سامنا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے وہاں اپنے عملے میں اضافہ کر دیا ہے اور ہیضے جیسے وبائی امراض کے بارے میں پہلے ہی خبردار کرنے والے آن لائن نظام کی تشکیل کر دی ہے۔ بورنو، ایڈاماوا اور یوبے ریاستوں میں بوکو حرام کے حملوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے، لیکن بے گھر ہونے والے بیشتر افراد بورنو میں ہیں، اس لیے صحت کے پروگراموں کو سب سے پہلے وہیں تقویت دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر یورگے کاسٹیلا کا کہنا ہے کہ جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے، اعداد و شمار کے اعتبار سے بورنو کہیں آگے ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر وہیں توجہ مرتکز کی جائے جہاں رہنے والے لوگوں کو مدد کی انتہائی ضرورت ہے۔ اب وہاں پر شرح اموات اور غذائی قلت میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن اب ہم نے اپنے کام کا دائرہ کار دوسرے علاقوں تک بڑھا دیا ہے۔ بورنو ریاست میں صحت کی نگہداشت کا نظام، سلامتی کی غیر محفوظ صورتحال، ناہموار علاقے اور حفظان صحت کے کارکنوں، ادویات، ساز و سامان اور پینے کے صاف پانی کی کمی کی وجہ سے تباہ حال تھا۔ اقوام متحدہ اور اس کے 18 امدادی فریقوں کا اندازہ ہے کہ انہیں 60 لاکھ ضرورت مند افراد کے لیے صرف صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے $94 ملین درکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی اس ریاست میں صحت کی 700 سے زائد تنصیبات میں سے 35% تباہ ہو چکی ہیں، 29% کو نقصان پہنچا ہے جبکہ صرف 34% ٹھیک حالت میں ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کاسٹیلا کہتے ہیں کہ صحت کے مرکز کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر کارآمد بھی ہیں۔ کاسٹیلا کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بورنو ریاست کو کتنے بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر کاسٹیلا کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک تہائی تنصیبات تباہ ہوئی ہوں گی، لیکن وہ کارآمد نہیں تھیں کیونکہ وہ ایسے علاقوں میں واقع ہیں جہاں تک رسائی ناممکن ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے کو حل کرنے اور آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کرنے پر تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے مشیر خصوصی کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوانین کے مطابق ڈاکٹر آفریدی پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور پاکستانی علاقے میں جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد ہے۔ بقول ان کے، ڈاکٹر آفریدی نے پاکستان میں صحت عامہ سے متعلق پروگراموں اور ویکسین پروگرام کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت ان کی سرگرمیوں پر سخت پریشان تھا چونکہ اس سے ویکسین پروگرام کو سخت دھچکا پہنچا۔ طارق فاطمی نے کہا کہ ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور یہ معاملہ عدالتوں کے سامنے ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ ایک پاکستانی شہری نے پاکستانی سرزمین پر جرائم کا ارتکاب کیا اور پھر اسی سرزمین پر عدالتوں کا سامنا کیا۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے جس کی عدالتیں قطعی آزاد ہیں اور وہ انتظامیہ کے زیر تحت کام نہیں کرتی۔ اس سوال پر کہ کیا صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی مجرم کی سزا معاف کر سکے اور کیا آپ کے نزدیک پاکستانی صدر یہ اختیار استعمال کریں گے، اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ سب صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب عدالتی کارروائی اختتام کو پہنچے گی، اور یہ سزا معاف کرنے کا اختیار امریکی صدر کے پاس بھی موجود ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اکثر سربراہوں کے پاس ایسے اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عدالت اپنی کارروائی مکمل کرے گی اور پھر عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس معاملے کو صدر کے سامنے بھیجا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کا استعمال کریں۔ بعد ازاں پاکستانی صحافیوں سے ایک ملاقات کے دوران پوچھے گئے ایک سوال پر مشیر خصوصی کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے چلائی جانے والی مہم میں اس بات کا تعین پاکستان کرے گا کہ کب، کہاں اور کس دہشت گرد گروپ کو پہلے نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا امریکہ دہشت گردی کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی کامیابی میں دلچسپی رکھتا ہے یا اس کی حکمت عملی پر۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کس شہر میں کس وقت گئے ہیں، کس علاقے میں کب گئے ہیں، کس دہشت گرد گروپ کو پہلے فوکس کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ ہم پر چھوڑ دیں، اس کی تفصیلات ہم اپنے ماہرین پر چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح سے امریکہ کو ہمیں نہیں بتانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
نوادرات کی چوری اور غیر قانونی کھدائی اتنا ہی پرانا جرم ہے جتنا کہ خود تہذیب و تمدن کا دور۔ کوئی بھی گراں قدر شے کسی چور کے لیے ہمیشہ بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ آرٹ اور فن سے متعلق کوئی بھی نمونہ جتنا منفرد اور جتنا قدیم ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ بیشتر صورتوں میں ایسی اشیاء اپنے اصل مقام سے اسمگل کی جاتی ہیں تاکہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو فروخت کی جا سکیں جو ایسی چیزیں جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور جو ایسی قدیم اور ثقافتی اعتبار سے نادر اشیاء کی بہت زیادہ قیمتیں ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چوری کی گئی ثقافتی نوادرات کی ناجائز تجارت بین الاقوامی طور پر منظم مجرموں اور بعض صورتوں میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ صدیوں سے مصر کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو ثقافتی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کی اشیاء کی اسمگلنگ کا بنیادی وسیلہ رہے ہیں۔ نوادرات کے لیے مصر کی وزارت کے مطابق 18ویں صدی کے تقریباً اختتام سے اس کی نوادرات لٹیروں کا نشانہ بنی رہی ہیں، جس میں سن 2011 کے عرب اسپرنگ انقلاب کے بعد تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس خلفشار کے بعد سے مصری حکام لاکھوں ڈالرز مالیت کے نوادرات کو برآمد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو سیاسی عدم استحکام کے دوران چوری کیے گئے تھے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوروں نے بہت سے میوزیم اور تاریخی مقامات پر دھاوا بول کر لوٹ مار بھی کی تھی۔ مسروقہ نوادرات کی ایک منزل امریکہ بھی ہے، لہذا یہ برمحل ہے کہ امریکہ اور مصر اس بات کے لیے مل کر کام کریں کہ مصر کے ثقافتی اور آثار قدیمہ سے متعلق نوادرات کی ناجائز تجارت اور اسمگلنگ کو روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نومبر کے آخر میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور مصر کے وزیر خارجہ سمی شکرے نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس سے مصر کے ثقافتی ورثے کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے آثار قدیمہ کی ایسی اشیاء کی درآمد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن سے مصر کے ایسے ثقافتی ورثے کی عکاسی ہوتی ہو جس کا تعلق 5200 قبل از مسیح سے لے کر 1517 صدی عیسوی تک ہو۔ اس معاہدے پر 5 دسمبر سے عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مفاہمت کی یادداشت کی تیاری میں برسوں لگے ہیں اور جیسا کہ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ نوادرات کے تحفظ کے بارے میں مشرق وسطی یا شمالی افریقہ میں یہ پہلا دو طرفہ معاہدہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نوادرات بیش قیمت خزانہ ہیں جو ناجائز تجارت کرنے والوں اور دھوکے بازوں کی ملکیت نہیں ہیں اور ان کی غیر قانونی فروخت نہیں ہونی چاہیے جنہیں دولت مند افراد کہیں چھپا کر رکھنے کے لیے خرید لیں. یہ ایسے نوادرات ہیں جو عالمی ملکیت ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں یہاں ورجینیا میں استھیٹکس کے شعبے کی ایک ماہر ڈاکٹر افشین اطہر سے جلد کے امراض اور استھیٹکس کے شعبے کے بارے میں گفتگو کی گئی. ان کی انٹرویو سے ایک تباس آپ کی پروگرام آپ کی صحت میں. ان سے گفتگو کر رہی تھیں یاسمین جمیل.
السلام علیکم افشین اظہر صاحبہ.
السلام علیکم یاسمین جمیل.
تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ میڈیکل کے شعبے میں استھیٹکس یا جمالیاتی علوم کے شعبے کا اس وقت کیا مقام ہے اور یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ صرف مالی طور پر مستحکم لوگ ہی اس شعبے سے استفادہ کر سکتے ہیں؟
استھیٹکس جو ہے وہ مین اسٹریم اسکن ٹریٹمنٹ کا مرکز بن چکا ہوا ہے. ویسے تو ڈرمیٹالوجی یا جلد کے امراض جو ہیں وہ تو سائڈ بائی سائڈ ٹریٹ ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سورج میں جانے سے یا ہارمونل وجوہات کی وجہ سے یا غلط کاسمیٹکس یا کریمز استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سارے جلدی ایشوز ہو جاتے ہیں اور ان کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. آج سے اگر آپ 20 یا 25 سال پیچھے جائیں تو استھیٹکس کے شعبے کا اتنا زیادہ رول نہیں تھا, لیکن اب جس طرح سے نئے لیزرز اور نئی ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں تو یہ شعبہ کافی آگے آ گیا ہے اور تقریباً بہت فریکوینٹلی استعمال ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ عام شخص کے استعمال کی چیز ہے یا نہیں, تو اس کا جواب میں ہاں میں ہی دوں گی, کیونکہ جب یہ ٹریٹمنٹس نئی نئی آئی تھیں 20-25 سال پہلے تو یہ بہت ایکسپینسو تھیں, لیکن اب یہ تقریباً اتنی اس کی پرائسز بہتر ہو چکی ہیں کہ سب لوگ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ون آف دوز تھنگز جو صرف آپ رچ اور فیمس کے لیے سوچا کرتے تھے.
اچھا, کون سی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے اس شعبے میں؟
بہت سارے لیزرز, ریڈیو فریکوینسی اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں جو کہ موجود ہیں اس وقت مارکیٹ میں. جب وہ نئی نئی آئی تھیں تو آف کورس وہ بہت ہی یونیک کنسیڈر کی جاتی تھیں یا ان کا استعمال بھی اتنا عام نہیں تھا, لیکن اب جیسے جیسے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے استھیٹکس کا فیلڈ, تو یہ سب لیزرز اور مشینیں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹریٹمنٹس بغیر مشینوں کے بھی پرفارم کی جاتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا اسکن ایشوز ہیں اور پھر آپ وہ ان میں سے ایک لیزر سلیکٹ کر کے ان ٹریٹمنٹس کو کریکٹ کر سکتے ہیں.
تو کیا پاکستان میں بھی یہ جدید ٹیکنالوجیز آپ کے علم کے مطابق موجود ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں؟ اگر ہو رہی ہیں تو ان کے مراکز کہاں کہاں موجود ہیں؟
جی بالکل, پاکستان میں بھی یہ ٹریٹمنٹس بہت کامن ہے, بلکہ میں کہوں گی کہ شاید امریکہ سے زیادہ وہاں پہ بھی موجود ہیں. اس لیے کیونکہ امریکہ میں ایف ڈی اے کی وجہ سے ہر مشین مارکیٹ میں نہیں آ پاتی, تو یہ ہے کہ یہاں پہ استعمال ہے لیکن بہت زیادہ رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ ہے. لیکن پاکستان میں ابھی پچھلے اگست میں ہی میں گئی تھی اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ وہاں ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے ڈرمیٹالوجسٹ اور اسکن ایکسپرٹس موجود ہیں جو یہ ٹریٹمنٹ کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کے جلد کے مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں بآسانی.
موسم اور علاقائی ثقافت دونوں ہی طرح طرح کے کھیلوں کو جنم دیتے ہیں.
امریکہ کی وہ ریاستیں جہاں پہ زندگی کا دار و مدار کیٹل فارمنگ پہ ہے وہاں روڈیو بہت مقبول کھیل ہے. انفیکٹ امریکی ریاست ٹیکسس میں تو دنیا کے سب سے بڑے روڈیوز میں سے ایک منعقد کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جانوروں کو قابو کرنے کے کچھ مقابلے ایسے بھی ہیں جن کا مقصد ہے نوجوانوں کی کیٹل فارمنگ میں دلچسپی بڑھانا.
روڈیو کے دوران زیادہ تر مقابلوں میں بڑے جانور اور پیشہ ور حریف مد مقابل ہوتے ہیں, لیکن ان مقبول عام مقابلوں میں سے ایک بچھڑوں کو پکڑنے کے لیے مشہور ہے, جس میں نوجوان بھاگتے بچھڑوں کو پکڑ کر ایک خاص جگہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تقریب کے منتظم مائک ڈیسی کہتے ہیں اس مقابلے کا بڑا چیلنج جانور کو قابو کرنے کے لیے استعمال ہونے والے رسے کا درست استعمال ہے جو ہر کھلاڑی کو دیا جاتا ہے.
اگر آپ دو پھندوں کو اکٹھا رکھیں اور اس طرح پکڑے اور پھر لائن سے اپنی طرف کھینچیں, یہ وہ حصہ ہے جو بچھڑے کے کان کے اوپر سے جاتا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ جس میں رسے کا دائرہ نیچے کی جانب ہوگا.
اس سال ہونے والے تمام 20 ریڈیو شوز میں سے ہر ایک کے لیے 30 بچوں کو مقابلے کے لیے چنا گیا, اور صرف مزے کے لیے نہیں بلکہ $2,000 سرٹیفکیٹ کا انعام بھی ہے جس سے وہ بچڑا خرید سکتے ہیں جسے پال کر اگلے سال ہونے والے مویشیوں کے میلے میں لا بھی سکتے ہیں. اور اسی کشش کے باعث 17 سالہ ہانا لیزن بھی اس مقابلے میں شریک ہوئی جو فورٹ ورتھ ٹیکسس کے قریب ایک چھوٹے فارم پر رہتی ہیں.
ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے طور پر مویشیوں کا کاروبار کریں, اور مجھے خیال آیا کہ اس مقابلے میں شرکت کرنا اس جانب بڑھنے کا بہترین طریقہ ہے.
مقابلے میں حصہ لینے والے زیادہ تر افراد زرعی فارم پر رہتے ہیں, لیکن ریز ہی کہتے ہیں شہروں اور مضافات میں رہنے والے بہت سے بچے بھی حصہ لیتے ہیں.
بہت سے اضلاع میں اسکولوں کو فارم میسر ہیں, جہاں اگر آپ شہری یا مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس جانور پالنے کی جگہ نہیں ہے تو ان فارموں پر آپ بچڑا پال کر واپس شو میں لا سکتے ہیں.
15 سالہ الیگزا واکیز ہیوسٹن کے مضافات میں رہتی ہیں اور انہوں نے پچھلے سال کا مقابلہ جیتا تھا.
میں گائے کا بچڑا پالوں گی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا اور میں بہت خوش ہوں.
ان کا کہنا ہے اس تجربے نے ان کے کریئر کو بھی متاثر کیا ہے.
اس تجربے نے مجھے متاثر کیا ہے اور اس سے مجھے مزید کام کرنے کا شوق ہوا ہے, اور شاید ایک دن میں جانوروں کی ڈاکٹر بھی بن پاؤں گی.
جانوروں کے باڑے میں پلنے والے برائسن پیسنجر کہتے ہیں دیہی علاقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے.
میں کچھ اور نہیں چنوں گا, میں شہر میں نہیں رہ سکتا, مجھے اپنے ارد گرد گائے بیل ہونا بہتر لگتا ہے.
بھاگتے بچھڑوں جیسے مقابلے اور وظیفوں کے ذریعے ہیوسٹن کا سالانہ میلہ مویشیاں اور روڈیو مستقبل کے کسانوں اور جانور پالنے والے حضرات کی تیاری میں معاونت کرتا ہے. امان اظہر, اردو وی او اے, ہیوسٹن. شہد کی مکھیوں کی آبادی کی تباہی یا کالونی اکلپس ڈس آرڈر کے باعث سال 2015 میں امریکہ بھر میں پالی گئی مکھیوں کا 44% حصہ ختم ہو گیا. یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ مکھیاں اس خوراک کے ایک بڑے حصے کی پیداوار کی ذمہ دار ہیں جو ہم کھاتے ہیں. لیکن شہد کی یہ مکھیاں ہر جگہ خطرے میں نہیں ہیں, بلکہ مکھیوں کی کچھ آبادیاں تو حیرت انگیز طور پر شہری علاقوں میں پھل پھول رہی ہیں.
یہاں ڈی سی میں ہمیں گھنی ہریالی میسر ہے, اور ان مکھیوں کی پرورش کے لیے ایک بنیادی جز درختوں کا زرگل اور پھولوں کا رس ہے.
واشنگٹن میں شہد کی مکھیاں پالنے والے جیف ملر کہتے ہیں شہری علاقے زرگل پھیلانے کے لیے دیہی علاقوں سے کہیں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. لہلہاتا سبزہ اور نقطاور فصلیں جیسے مکئی اور سویا بین دیہی اور مضافاتی مکھیوں کے لیے زرگل پھیلنے کے مواقع فراہم نہیں کرتی, اس لیے انہوں نے واشنگٹن کی ہریالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈی سی ہنی بی کی شروعات کی, جس کی مدد سے 300 سے زائد افراد نے اپنے گھر کی چھتوں اور صحن میں مکھیوں کے چھتے لگائے.
شہروں میں افزائش کے لیے مناسب ماحول میسر نہیں ہے, یعنی قدرتی افزائش کے زیادہ مواقع نہیں, تو ایسے میں مکھیوں جیسا قدرتی ماہر ہونا نہایت فائدہ مند ہے.
ملر کا کہنا ہے شہری چھتے 100 پاؤنڈ تک شہد بناتے ہیں, جبکہ دیہاتی اور مضافاتی علاقوں میں اس سے آدھے سے بھی کم مقدار حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور فائدہ ہے ہرے بھرے شہری باغات.
میں نے یقیناً ان باغات سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اسٹرابری پر تو بہت پھل آیا جو کہ اچھی افزائش کی نشانی ہے.
لیکن چند سو شہری چھتے مکھیوں کی بڑی آبادی کی تباہی کے مسئلے کا حل نہیں, جس کا سبب اضافی دباؤ, فصلوں پر ادویات کا چھڑکاؤ اور جوؤں کا ہونا ہے. لیکن جیف ملر کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی مکھیاں صحیح ماحول میں پھل پھول سکتی ہیں.
ہم نے 7 سالوں میں 300 لوگوں کی مدد کی ہے. ہم پانی کی بالٹی میں قطرے کی طرح ہے. ہم کبھی بھی اس مسئلے کا مکمل حل نہیں تھے, لیکن ہم اس بارے میں آگاہی پھیلانا چاہتے تھے,
اور اس آگاہی سے شہری مکھیوں کی افزائش نسل میں مدد ملی ہے. ٹریور تھرش کے ساتھ امان اظہر, اردو وی او اے.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 10 چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور ساؤنڈ انجینئر مسٹر یونا۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔